مكارم صف وصف الله وحده لا شريك له. نبی کریم علیہ السلام و تسلیم کی مخشم زندگی مبارکہ آپ کی سیرت پاک سے اپنے ظاہر اور باطن کی اصلاح کے لیے ایک دفعہ پھر ہم اس اجتماع میں جمع ہیں. دعا ہے کہ رب کریم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک کو عقیدت اور احترام کے ساتھ بیان کرنے کی، سننے کی، اس پر عمل کرنے کی اور معاشرے میں اسے نافذ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. عزیزان ملت، یہ اللہ کا بے حد و بے قیاس ہم پر انعام ہے کہ گزشتہ درس تک ہم نے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے 6 سال تک محیط عرصے پر ایک مختصر اور مدلل باتیں سماعت فرمائی، اور آج الحمدللہ اسلام کا عہد زرنی کہ یہ وہ سال ہے جسے اسلام نے بلندی پکڑی. اب تک تو جو معاملے ہوئے کہ ہجرت سے لے کر 6 سال تک مسلمان بے نصیب مظلومیت کا شکار رہے ہیں. غزوہ خندق میں مشرکین لشکر جرار لے کر آیا اور اس کی رسوائی ہوئی اور اس کی جارحانہ عادت کا قوت کا جو تلسم تھا وہ ٹوٹ گیا، غرور اور نقوت اس کے مسمار ہو گئے. لیکن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ میں جو صلح نامہ لکھا گیا اس میں دیگر شرائط کے ساتھ یہ شرط بھی رکھی گئی کہ 10 سال تک ہم اور مسلمان لڑیں گے نہیں. یہ ایسی شرط تھی کہ 10 سال ہم باہمی جنگ نہیں کریں گے تو اس میں اسلام کو ترقی کے لیے بے شمار مراحل ملے. اور سرکار اسلام اسلام نے صلح کے بعد 7 ہجری کے اندر اس بات کا اعلان فرما دیا تھا کہ صحابہ غم نہ کرو، الان نعوذ ولا يغزون نحن نصير اليه، اب وہ ہم پر حملہ نہیں کریں گے بلکہ اب ہم ان پر حملہ کریں گے. جو مظلومیت اور پسپائی اور بے بسی کے دن گزر گئے، 6 ہجری کو صلح نامہ تیار ہو گیا اور اس میں یہ بات طے پا گئی کہ 10 سال تک مسلمان مدینے کے مسلمان یا اور مسلمان جو اور علاقوں میں بسے ہوئے ہیں وہ مکہ مکرمہ کے کافروں کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے، نہ یہ ان سے لڑائی کریں گے. جب جنگ کے جو اسباب تھے وہ بند ہو گئے، شرائط پر لوگ متفق ہو گئے، تو اب اسلام کو عرب کے دیگر معاملات میں تجارت کے لیے راستہ مل گئے، اپنی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے، اپنے ملک کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اسے مستحکم کرنے کے لیے، اس کی معیشت کو منظم کرنے کے لیے. اور بالخصوص 7واں سال ہجرت کا، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کا سب سے منور سال ہے اور اسلام کی تاریخ کا سب سے اہم اور عہد زرنی ہے کہ اس سال سے اسلام کے لوگ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے ہیں، اب صحابہ آگے دیکھ رہے ہیں. اور اس سال میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف بادیان عرب آپ کے گاؤں دیہات ہی میں تبلیغ کا سلسلہ شروع نہیں کیا بلکہ اس وقت کے بے شمار بادشاہ جو اپنے معاملات کے اعتبار سے دنیا پر بڑا مضبوط انہوں نے تسلط پیدا کیا ہوا تھا، اب سرکار نے اپنے قاصدوں کو ان کے پاس بھیجنا شروع کیا تاکہ یہ بات وہاں پر پہنچے اور یہ 7ویں سال پر اس کی بنیاد رکھی گئی. اور ہجرت کے 7ویں سال کی بنیاد سے اسلام نے وہ ترقی کی کہ ایشیا، افریقہ اور یورپ تک اسلام کا پیغام پہنچ گیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو تقسیم فرمایا کہ عرب کے جو چھوٹے دیہات ہیں، جو قبیلے ہیں، ان میں وہ جائیں اور اسلام کی تبلیغ کریں، اور کچھ معتبر اور محتشم صحابہ کو اس وقت جزیرہ عرب پر یا عجم پر جن بڑے بڑے سلاطین اور بادشاہوں کی حکومت تھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ فرمایا کہ اب ان کے پاس بھی جا کر اسلام کا پیغام پہنچاؤ کہ وہ کیا کہتے ہیں. اور آپ حیران ہوں گے, اتنے بڑے بڑے بادشاہ کہ جن کی حکومت کی سرحدیں نہیں ملتی, جن کے طاقت کا پھیلاؤ اتنا ہے کہ اس کا اندازہ نہیں لگایا جاتا, لیکن آپ خطبہ سماعت کریں گے سرکار کا, اتنی سادگی میں وہ خطبہ پیش کیا گیا اور تمام تر تکلفات سے بارہ تر ہو کر کہ آپ بادشاہ ہیں, آپ بہت بڑے ہیں, آپ بولو گے, آپ کی حکومت, یہ کوئی لفاظ اس میں نہیں تھی. سادگی سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چند جملے لکھوا کر وہاں پر روانہ کیے, اور وہ سادگی کے جملے ایسے تھے کہ اس میں اکثر سے اکثر لوگوں کے قلوب اور اذہان کو اس خطوط میں جھنجھوڑ کر رکھ دیے, اور اس میں بیشتر خوش نصیب ایسے تھے جو اسلام کی طرف راغب ہو گئے. سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ جناب اس کی سب کو تحفے بھی بھیجے جائے, معاملہ بھی بھیجے جائے, اور جناب جو ہے اس بادشاہ کی تعریف کی جائے, اس کے ناز و نخرے بیان کیے جائے, سارے تکلفات سے بالا تر ہوتا ہے. ایک سادہ سے کاغذ پر اپنا پیغام لکھوا کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بادشاہوں کو پہنچایا, جس میں ساتویں ہجری کا جب محرم کا مہینہ ہی شروع ہوا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عجم اور عرب کے تمام بادشاہوں کو خطوط روانہ کرنا شروع کیا. میں ان صحابہ اکرام کا چند نام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جنہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اللہ کے اس دین کی تبلیغ کے لیے, اتنی اہم تبلیغ کے مقام کے لیے مختص فرمایا. اور تمام محسرین نے اور مورخین نے لکھا کہ یہ صحابہ اکرام جب وہ علاقوں میں گئے تو وہاں پر عربی کا لہجہ بھی دوسرا تھا, یعنی جو قریش یا مکہ یا مدینے میں جو عربی کا لہجہ تھا وہ اس طرف کے لہجے کے لوگ نہیں تھے. مثلا جس طرح کے پرویز کے پاس بھیجا گیا وہ اجمی تھا, وہ فارسی زبان بولتا تھا. یہ جناب حبش کے پاس بھیجا گیا, ان کی عربی اتنی فصیح نہیں تھی. مصر کے بادشاہوں کے پاس بھیجا گیا, قیصر روم کے پاس بھیجا گیا, لیکن یہ سرکار کا ایک عظیم معجزہ تھا علیہ الصلوۃ والسلام کہ سرکار نے جس کو بھیجا اسے وہ زبان نہیں سکھائی, لیکن جب اس نے اسلام کی تقریر پر تبلیغ شروع کی تو اس نے اسی زبان میں تبلیغ کی, اور کوئی لفظ ایسا نہیں تھا کہ جس سے کوئی نص ظاہر ہوتا کہ بندہ ہماری زبان کو نہیں جانتا. اللہ رب العزت نے اسلام کی حقانیت کے لیے اس زبان کو ان کی زبانوں کو جاری فرما دیا. یہ سرکار ہی کا معجزہ تھا جب سرکار نے روانہ کیا کہ یہ عرب کے لوگ ہیں, پہلے ان کو فارسی پڑھا دی جائے, پہلے ان کو وہ کلچر کا جو لہجہ ہے وہ پڑھا دیا جائے. ایسا کچھ نہیں ہوا. یہ جب صحابہ اکرام ان کے درباروں میں پہنچے اور انہوں نے خط پڑھا اور انہوں نے کہا کہ بولیے کیا کام ہے اور کس سلسلے میں آئے ہیں, تو انہوں نے انہی کی بولی میں اور انہی کے معاشرے کے لہجے میں دین اسلام کی حقانیت, رب کریم کی وحدانیت, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور اسلام کی حقانیت پر تقریر کی. قطر اس میں وہ لہجہ اختیار نہیں کیا جو عربی لہجہ ہوتا ہے, بلکہ جو اس دور کا اس علاقے کا لہجہ تھا, جو زبان تھی, اسی میں تقریر فرمائی بغیر کسی کے سیکھے, بغیر کسی غزل یا بغیر کسی اشعار یا بغیر ان کے کسی زبان کے گویا کے معاملات کو پڑھے بغیر اللہ رب العزت نے یہ زبانیں ان کی زبانوں پر جاری فرمائی. حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ وردہ اللہ کے بڑے بھائی حضور سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ یہ عظیم شخصیت کے مالک ہیں حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ, کہ یہ اسلام لانے میں بھی انہوں نے سبقت کیا, مہاجرین میں سے ہیں, اور یہ ان حضرات میں سے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو اسی سے متصل جو قریب قریب لوگ اسلام لانے کے قریب آ رہے تھے, اس میں سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ ان شخصیات میں اولین ہیں. اس لیے آپ کو شرح مبشرہ اور گویا کہ دیگر اور معاملات کے اندر گویا کہ شامل فرمایا گیا, اور مہاجرین کے اندر گویا کہ آپ کو شامل کیا گیا, اور مہاجرین میں اس عظیم معاملات کے لیے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ یہ مولا علی کے بڑے بھائی ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سب سے پہلا خط لکھوا کر شاعر حبش کے لیے روانہ کیا. میں نے جس طرح کے پہلے عرض کیا کہ یہ تمام مکاتب, یہ تمام خط اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اقبال نامے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اجلال نامہ ساری تاریخ کی کتابیں موجود ہے. میں بھی آپ کے سامنے اس کو پڑھوں گا, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس پہ بادشاہ کے تمام معاملات کو بیان کیا گیا, سیدھا سیدھا اپنا مقام بتایا گیا اور سیدھی سیدھی اس کو تبلیغ کی دعوت دی گئی. اب جب تحریر لکھا دی گئی تو سیدنا صدیق اکبر دیگر صحابہ نے کہا کہ حضور بادشاہوں کو جب خط دیا جاتا ہے تو اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ وہاں پر جو خط لکھ کر بھیج رہا ہے تو وہ اپنی مہر اس پر لگاتے ہیں, تو یہ خطوط گویا کہ سلاطین کے نزدیک حجت ہوتے ہیں, تو حضور کیوں نہ ایک مہر بنا لی جائے. تو اب سب سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک انگوٹھی تیار کی, وہ چاندی کی انگوٹھی تھی اور مورخین نے لکھا کہ اس پر جو نگینہ تھا وہ بھی چاندی کا تھا اور اس پر کنا ہوا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور وہ اس طرح کنا ہوا تھا کہ سب سے اوپر اللہ کا نام, اس کے نیچے رسول اور اس کے نیچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو کنایا گیا اور اس کی گویا کہ مہر بنائی گئی, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سرکار نے اس پر گویا کہ اس پر مہر مسلط فرمایا. اس لیے علماء میں یہ اختلاف ہوا کہ انگوٹھی پہننا سنت ہے کہ نہیں ہے, کہ انگوٹھی پہننا, اس لیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پہنا ہے ایک حاجت کے طور پر پہنا ہے, جناب اس سے مہر لگائی جائے اور مہر اس پر گویا کہ سبق کی جائے. ہماری فقہ کی مشہور ترین کتابیں ہیں, ہدایہ ہے, اس پر بھی اس مسئلے پر گویا کہ کافی بحث موجود ہے. خیر لیکن علماء نے اس کو مستحب بھی لکھا ہے, اور روایت یہ بھی ملتی ہے کہ اس کے علاوہ بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے انگوٹھی پہنی ہے جس میں عقیق کا ایک نگ لگا ہوا تھا, اور اسی پر علماء نے اور فقہا نے اپنے مسالک کی تخریج فرمائی کہ جناب انگوٹھی پہن کے اگر نماز پڑھی جائے تو اس پر شرط یہ ہے کہ مرد کے لیے زیورات کو منع ہے, چاہے وہ کوئی بھی زیور ہو. ہاں چاندی کی ایک تخصیص دی گئی اور اس میں یہ کہا گیا کہ وہ چاندی ایسی ہو, وہ انگوٹھی چاندی کی ہو, اور مثلا جس طرح کے لوگ دھات کی انگوٹھی پہن لیتے ہیں, تانبے کی پہنتے ہیں, تانبا تو سخت سرکار کو ناپسند تھا, اس لیے کہ مشکات اور دیگر سیاہ میں حدیثیں آتی ہیں کہ صحابی سرکار کے پاس آئے اور انہوں نے تانبے کا زیور پہنا ہوا تھا, سرکار نے فرمایا کہ مجھے تم سے بتوں کی بو آتی, اس لیے کہ بت کو جو ہے وہ تانبے سے بنایا جاتا تھا, تو تانبے کا اب لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو فلانا فلانے بزرگ نے کہا ہے کہ اس کا کڑا پہنے یہ کرے, یہ سب لفظ باتیں ہیں, جس چیز کو اللہ کے رسول نے پسند نہیں کیا اسے کسی بزرگ کوئی وصیت نہیں کر سکتا, وہ الگ بات ہو تو بھنگڑا پیر ہو تو گویا کہ وہ پاؤں میں بھی بیڑیاں ڈالے اور خود آدھا پیر آدھا پیرانی ہو تو وہ اس قسم کی مغلظات کہہ سکتا ہے, شریعت مطہرہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ جس چیز کو سرکار پسند نہ فرمائے. اب مثلا آج بھی ایسے نگینے ہوتے ہیں کہ جس پر جناب جو ہے کہ انگوٹھی تو ہوتی ہے لیکن اس پر آداب کندہ ہوتے ہیں, ایک تین چار تعویذات کے آداب, وہ پہننا نہیں بنا. اس لیے کہ چاندی کی انگوٹھی اگر پہننی ہے تو وہ اس صورت میں پہنی جائے گی کہ وہ 4.5 ماشا سے کم کی ہو اور اس میں ایک نگ لگا ہوا ہو اور انگوٹھی کی مقدار بھی ایک ہو, یہ نہیں کہ پیر صاحب تشریف لائے ہیں تو پانچوں انگلی میں بھی انگوٹھی اور پاؤں میں بھی انگوٹھی, کافیوں کا یہ ولایت کا معیار ہے, ہم نے کہا شریعت میں ولایت کے معیار میں لالو خیب پہ ہوگا, یہاں پر نہیں ہے. شریعت متحرہ میں جو ولایت کا معیار ہے کہ شریعت متحرہ کی پابندی کی جائے, یہ آج معاشرہ بن گیا ہے, اور یہ سب میں اس لیے سختی سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ سب اہل سنت پر تھوپ دیا جاتا ہے, یہ سب چیزیں یہ شیعت سے ہمارے اندر منتقل ہو گئی, ہمارے معاشرے کے اندر منتقل ہو گئی, اس کو اہل سنت پر تھوپ دیا جاتا ہے. اہل سنت کے عظیم اور مسلم فقہا کے میں حوالے آپ کے سامنے بغیر نام یہ اجماعی قول پیش کر رہا ہوں کہ اس میں یہ ہے کہ ایک انگوٹھی ہو اور 4.5 ماشا سے کم ہو اور اس کی مقدار بھی ایک ہو اور اس پر ایک نگ لگا ہوا ہو, یہ وہ طریقہ ہے کہ شریعت کی ہم پابندی کریں. ہمیں تو فلانے کا اپنے حوث کو اگر فضیلت دو گے تو پھر اسلام کیا بچے گا, نبی کی محبت کے بارے میں کیا تقاضا ہوگا, بہتر یہ کہ اپنی حوث اور اپنی محبت کو ہم ختم کریں اور جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے پسند فرمایا ہے اس چیز کو ہم اپنے اوپر نافذ کریں. تو یہ میرے کلمات کسی کی تردید اور تنقید کے لیے نہیں ہے بلکہ اصلاح کے لیے, اور میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر کوئی کہے کہ جناب جس طرح کے اکثر لوگوں کا ہوتا ہے جی شاہ صاحب نے سخت کہہ دیا, ارے بھائی سخت کہا تو کوئی اپنے والد کا قول تو نہیں پیش کیا, کوئی گھر کی بات تو نہیں کی, آپ ظاہر سے بتا نماز روزہ جس رب اور رسول کے کہنے پر اس کو ادا کر رہے ہیں تو اسی رب اور رسول نے یہ اصول بنائے ہیں کہ جناب اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے, اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے. تو لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ صرف نماز کے لیے نہیں کہ صرف رکو کر لیا جائے سجدہ کر لیا جائے تو نماز ادا ہو جاتی, نماز کے سارے تقاضے جب تک ادا نہیں کیے جائیں گے وہ نماز خدا کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگی. ورنہ صرف نماز کو یہ کہہ دیا جائے کہ جناب سجدہ کر لیا جائے رکو کر لیا جائے تو وضو نہ کریں, پھر تو ربائی وضو بھی اس کی شرط ہے, اگر شرط کے ساتھ تمام معاملات ہیں تو اس کی واجبات بھی ہیں, اور واجبات پر عمل کریں تو جناب وہ چیزیں بھی ضروری ہیں کہ جو نماز میں نقص پیدا کرتی ہیں, اور وہ نماز ایسی ہوتی ہے کہ جناب جس کے بارے میں بعض پرس تو نہیں ہوگی لیکن اس کو قبول بھی نہیں کیا جائے گا اور اس پر گویا کہ شدت بھی کی جائے گی, تو وہ مکروہات جو تحریمی کے مقام پر ہے جو نماز کے اندر فساد واقع کر دیتے ہیں جس سے نماز کو لوٹانا واجب ہو جاتا ہے,
تو ہمیں چاہیے کہ جہاں پر ہم نماز پڑھنے کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں تو جو چیزیں نمازوں کو خراب کرتی ہیں ہم پر یہ بھی لازم ہے کہ جناب ہم اس چیز پر غور کریں، فکر کریں، اور اگر ہماری عادت بن چکی ہے تو ہم ظاہر سی بات جتنا وقت نماز کے لیے نکال کر آتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ جس طرح ہم نے نماز کے لیے اپنی سستی کی عادت کو ختم کیا ہے اسی طرح نماز کو ادا کرنے کے لیے ہم اپنی یہ زیب و زینت کی عادتوں کو ختم کریں اور ان تقاضوں کو ادا کریں جس طرح اللہ اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے۔ حضرت محترم، تو یہ ایک مختصر سی بات تھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوٹھی بنوائی اور خط کو گویا کہ تیار کیا گیا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے نیچے اس پر مہر لگائی اور وہ مہر اور خطوط آج بھی ترکی کے میوزیم میں موجود ہے اور اس کا اکثر آپ انٹرنیٹ پر یا جناب جو ہے کہ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اپنے گھروں کے اندر اپنے آفسوں میں وہ خطوط کا نقش لگاتے ہیں، وہ عکس اگر آپ دیکھیں تو اس میں مہر یہی ہے کہ اوپر اللہ اس میں جلالت ہے، اس کے نیچے رسول ہے اور اس کے نیچے محمد ہے، یہ گویا کہ بنایا گیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر مہر لگائی۔ اب مکتوب گرامی کو لے کر حبش کے بادشاہ کے پاس جو نجاشی کے نام سے مشہور ہوئے اور ان کا نام اسہما تھا، جس طرح کے فرعون مصر کے بادشاہ کو کہا جاتا ہے، لیکن جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بادشاہ تھا وہ بھی فرعون تھا لیکن اس کو اس کے نام سے پہچانا جاتا ہے، اسی طرح ہر علاقے میں اپنے بادشاہ کے لیے ایک لقب مختص کر دیا جاتا تھا اور اس لقب کے ذریعے اسی لقب سے سب کو یاد کیا جاتا تھا۔ تو یہ جو عظیم بادشاہ ہیں کہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں موجود تھے اور 7 ہجری کو ان کو پیغام بھیجا گیا اور 9 ہجری میں انہوں نے انتقال کیا، ان کا باقاعدہ ان کو اگر نجاشی کہا جاتا ہے بادشاہ کے نام پر، جس طرح کے مصر کے تمام بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا ہے یا جناب عجم کے تمام بادشاہ کو کیسر یا کسرا، روم کے تمام بادشاہوں کو کیسر کہا جاتا ہے، لیکن صاحب نام کے ساتھ مقصد کیا جاتا ہے تو اس کا اصل نام اسمہا تھا اور اسے نجاشی بادشاہ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ یہ واحد بادشاہ ہے جو اسلام لے کر آئے ہیں، ان کے بعد کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ نجش کے اس کے حبش کے تمام بادشاہ بعد میں بھی انہوں نے ایمان لایا، ان کے بارے میں تصریح موجود نہیں۔ یہ جو ہے جو 7 ہجری میں جن کو سرکار نے خط بھیجا اور حبش کے یہ بادشاہ تھے، ان کا نام اسمہ تھا اور یہ 9 ہجری میں انہوں نے انتقال کیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم قاصد حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ یہ خط لے کر وہاں پر پہنچے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مکتوب گرامی جب بھیجا، اس کا سادگی کا انداز آپ دیکھیے جو سرکار نے تحریر فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، کیونکہ وہ اہل کتاب میں سے تھے، نصارہ میں سے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی کہتے تھے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کو خط لکھ رہے ہیں من محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خط ہے اگر نجاشی ملک حبشہ، حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے لیے، اما بعد، اب اپنے مقصد کو سرکار نے بیان فرمایا، اس سے بعد فینی احمد و علی کا، بے شک میں اللہ رب العزت کی تعریف کرتا ہوں تیرے سامنے اور وہ اللہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، الملک وہی بادشاہ ہے، القدوس وہی پاک ہے، سلام وہی سلامتی دینے والا ہے، المومن وہی امن دینے والا ہے، المہیمن المؤمن المہیمن، سرکار اسلام اسلام نے تفصیل سے تمام اللہ رب العزت کی صفات کو گویا پر رقم فرمایا۔ اس کے بعد اچھا فرمایا کہ وہ اشہد اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ان عیسی ابن مریم، کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم، حضرت مریم کے جو بیٹے ہیں سیدنا عیسیٰ، روح اللہ و کلمتہ، وہ اللہ رب العزت کی روح ہے، یہ استعارہ ہے، متشابہات میں سے ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی طرف سے کلمہ حق ہیں، القاہ الی مریم، جس کو اللہ رب العزت نے حضرت مریم کے صدف پاک میں القا فرمایا، البتول وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والی تھی، الطاہرہ وہ طاہر تھی، طاہرہ تھی، مطاہر وہ مطاہرہ تھی، الطیبہ وہ خوشبودار تھی، عظیم مرتبے والی تھی، الحصینہ وہ عصمت اور پاک دامن تھی، حملت عیسیٰ، اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ سے انہیں حاملہ فرمایا، فخلقہ اللہ من روحہ، اللہ نے انہیں اپنی روح سے پیدا فرمایا، ونفخہ کما خلق آدم بیدہ، اور ان میں اللہ نے اپنی، اللہ رب العزت نے حضرت مریم کے اندر اس پھونک کو داخل کیا کہ جس طرح حضرت آدم کو اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ سے بنایا. یہ سارے معنی ہیں اس کے، جس میں میں اس کی تشریح کرتا ہوں آگے آگے. وَإِنِّي، اور بے شک میں، اَدْعُوكَ، میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں، إِلَى اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، کہ جو اللہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے اس کی طرف میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، وَالْمَوَالَاتِ عَلَى طَاعَتِهِ، اور میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ ہمیشگی کے ساتھ تم اسی رب واحد کی عبادت اور اس کی طاعت پر مامور ہو جاؤ. فَإِن تَابَعْتَنِي، کہ بے شک اگر تم نے میری اتباع کی، وَتُؤْمِن، اور تم نے ایمان لایا، بِالَّذِي، اس چیز پر، جَاءَنِي، جو میں لے کر آیا ہوں، فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ، میں اللہ کے رسول ہوں. سادگی دیکھیے، کوئی اس کی کہ تو حبشہ کا بادشاہ ہے، یہ سیدھی نسلی شروع ہے کہ اللہ رب العزت کون ہے، اس کی ذات کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تم ماننے والے ہو تو ہم بھی حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کی روح ہے جن کو اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، اور حضرت آدم کے لیے بھی لفظ موجود ہے کہ جس طرح حضرت آدم کو بھی بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، روح سے مراد یہی ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اور ہم حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت سیدہ مریم علیہ السلام کے لیے یہ بات کہتے ہیں کہ وہ پاکیزہ تھی اور بڑے عظیم مرتبے والی تھی اور وہ پارسا خاتون تھی. اور میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس سے کوئی معبود نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ جو چیزیں میں لے کر آیا ہوں اس پر تم ایمان لے کر آ جاؤ. فرمایا فإني أدعوك وجنودك، میں إلى الله، میں تمہیں بھی دعوت دیتا ہوں اور تمہارے سارے گروہ کو دعوت دیتا ہوں، اس چیز کی کہ وہ ایمان لائے اللہ پر. وقت بلغت، اور میں نے تمہیں پہنچا دیا جو مجھے میں نے پہنچانا تھا، میں نے پہنچا دیا. ونصحت، اور میں نے تمہیں عظیم نصیحت کر دی جو تمہاری بقا کی بات ہے. فقبلوا نصحی، اب تمہیں چاہیے کہ تم میری اس نصیحت پر عمل کرو اور میری اس نصیحت کو قبول کرو. وقت بعثت الیک ابن عمی جعفرا ومعه نفر من المسلمین، میں تمہارے پاس اپنے چچا کے بیٹے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ اور ان کے ساتھ مسلمانوں کے جواب کو بھیج رہا ہوں. والسلام علی من اتبع الہدیٰ، اور ہر شخص کے لیے سلامتی ہے جو اسلام کی اتباع کرتا ہے. یہ سکال اسلام خط ہوئے کہ تحریر فرمایا اور اس پر مہر کو سبت کر دیا گیا. اور جب یہ خط لے کر حضرت جعفر بن ابی طالب نے حبشہ نجاشی کے دربار میں آپ پہنچے اور آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ میں وہاں سے آیا ہوں، تو وہ فوراً اپنے تخت سے نیچے اترے اور زمین کی طرف آئے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نبی نامہ اور دعوت حق کو لیا اور اس کو چوما اور اپنی آنکھوں پر رکھا، اپنے سینے پر رکھا، اپنے سر پر رکھا اور اسے کھولا اور کھول کر اس کو پڑھنے لگے. اور پڑھتے پڑھتے گویا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے اور آپ نے بادب اسے وصول کرنے کے بعد یہ بات کہا کہ اشہد باللہ انہ نبی الامی الذی ینتظرہ اہل الکتاب، کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی نبی امی ہے جس کا انتظار اہل کتاب کرتے ہیں. اور اس پیغام کو بادشاہ حبشہ نے گویا کہ قبول کیا اور انہوں نے کہا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ جس کی بشارت حضرت موسیٰ نے دی تھی کہ وہ نبی راکب حمار ہوگا، جس کی بشارت حضرت عیسیٰ نے دی تھی کہ وہ نبی راکب گویا کہ شتر سوار ہوگا، اونٹ پر بیٹھ کر وہ تشریف لائیں گے، اور کہا اگر میرے بس میں ہوتا تو میں خود حاضر ہوتا سرکار کی صلاح و سلام کی خدمت میں، لیکن میں اپنے معاملات میں مصروف ہوں. تو حضرت جعفر بن ابی طالب سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ جناب تم یہ میرا خط لے جا کر سرکار کی صلاح و سلام کی بارگاہ میں پیش کرو. روایت میں آتا ہے کہ اس خط کو پڑھنے کے بعد انہوں نے حضرت جعفر بن ابی طالب کے ہاتھ کو چوما اور کہا کہ آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قاصد ہیں، تو یہاں سے ہاتھ چومنے کا بھی ثبوت آ رہا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور آپ کی دین کی تبلیغ پر مامور ہے. ان کے ہاتھوں کو چومنا شریعت مطہرہ نے جائز رکھا ہے. تو لوگ کہتے ہیں یہ ہاتھوں کو چومنے کا کیا ثبوت ہے، شریعت مطہرہ میں تو جھکنا منع ہے. ہم نے کہا ہاں، شریعت مطہرہ میں محض جھکنا منع ہے، لیکن اگر چومنے کی غرض سے ہو، ادب کی غرض سے ہو اور وہ چومنے کی غرض ہو تو اس پہ چومنا گویا کہ منع نہیں. ہاں، عدالت میں جا کر جج کے سامنے جھکا جاتا ہے، یہ شرم جائز نہیں. یا جس طرح ہمارے سندھ کے اندر ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ جوڑ کر جھکتے ہیں، یہاں تک کہ وہ رکوع کی ہی حد تک پہنچ جاتے ہیں، یہ طریقہ قطعاً درست نہیں ہے. ہاں، اگر اس طرح ہو کہ اس بزرگ کے ہاتھ چومنے کے لیے جھکنا ہو یا اگر وہ کھڑے ہیں تو ان کے پاؤں چومنے کے لیے جھکنا ہو تو جناب غرض اگر چومنے کی تعظیم کی ہو اور وہ اللہ کے نیک بندے ہو تو اس صورت میں جھکنے کی اجازت دی گئی ہے. محض بغیر اس غرض کے چومنے کی غرض کے محض جھک کر تعظیم کے طریقے کو ادا کرنا شریعت مطہرہ میں اس کو جائز نہیں رکھا. جس طرح کہ بخاری موجود ہے سرکار اپنے گھر سے باہر نکلے تو ایک وفد آیا, وفد عبد القبیس سرکار موجود تھے, وہ اپنی سواری سے اترے اور فوراً سرکار کے پاؤں چومنے کے لیے جھک گئے اور سرکار علیہ السلام کے پائے مبارک میں بوسا لیا. اسی طرح آپ نے رمضان مبارک میں سماع فرمایا غزوہ حنین کے اندر, سفیان جو سرکار کے چچا کے بیٹے ہیں جب وہ مسلمان ہوئے اور چاہتے تھے کہ سرکار علیہ السلام مجھ سے مطمئن ہو جائیں تو وہ سرکار علیہ السلام کے پاؤں کے جب انہوں نے چوما اس جنگ کے اندر سرکار نے فرمایا جنتی اگر کوئی جنت میں میرا رفیق دیکھنا چاہتا ہے اور جنت میں میرے قریبی دیکھنا چاہتا ہے تو یہ میرے قدموں کو جو چوم رہا ہے اس سفیان کو دیکھنا. وہاں پر سرکار علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ سجدہ ہو گیا, یہ بت پرستی ہو گئی. ویسے ایسے بے شمار دلائل موجود ہے. حضرت انس بن مالک کے شاگرد حضرت انس کے ہاتھ کو چوما کرتے تھے, آپ اپنے ہاتھ کو آجی کے طور پر کھینچ لیتے تھے, فرماتے کہ آپ کیوں کھینچتے ہیں, یہ وہ ہاتھ ہے جس سے آپ سرکار سے مصافحہ کیا. آپ کو وہ شخصیت ہے کہ آپ نے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا. اسی طرح حجر اسود کو چومتے ہیں ہاتھ رکھ کر, اور حدیث میں آیا ہے کہ حجر اسود خدا کا ہاتھ ہے. صحابی ہاتھ کے الفاظ ہے کہ حجر اسود خدا کا ہاتھ ہے, جس نے اس کو چوما تو گویا کہ اس نے خدا کے ہاتھ کو چوما. اللہ رب العزت ہاتھ کے پاک ہے, لیکن ایک تقریر کی بات کہاں پر ہے. اس سے سارے محدثین ہیں, کیونکہ بخاری شریف میں بھی روایت موجود ہے کتاب الحج کے اندر, مسلم شریف میں بھی ہے, تو بخاری کی تمام شروعات عمدۃ القاری شرح بخاری ہو یا فتح الباری شرح بخاری, تمام نے کہا کہ حجر اسود کو چومنا بزرگوں کے ہاتھ اور پاؤں کو چومنے کی اصل ہے. کیونکہ جب ایک پتھر خدا کا نائب ہو کر خدا کا ہاتھ بن سکتا ہے تو وہ تو پتھر ہے, لیکن ایک شخص جو اپنے نفس کو مار کر دین کی تبلیغ پر معمور ہو جائے تو اس کا ہاتھ چومنا کیسے ناجائز ہو سکتا ہے. جناب اس پتھر کو خدا کی گویا کہ خلافت کی نیابت پر اس کو چوما جا رہا ہے کہ جناب اس کو چومنا جس طرح کی خدا کی تعظیم کو کرنا ہے, تو جناب وہ پتھر جب خدا کی تعظیم کی نیابت کر سکتا ہے تو علماء صوفیاء اور مشائخ اور بالخصوص انبیاء یہ تو بدرجہ اولا اس گویا کہ اس پتھر سے اعلیٰ ہے اس حیثیت کے مطابق. تو تمام محدثین نے لکھا کہ جب اس پتھر کو چوما جا سکتا ہے تو ان علماء مشائخ اور تمام کے گویا کہ پاؤں ہاتھ چومنا اس غرض کے ساتھ یہ صالح بندے ہیں خدا کی دین کی تبلیغ پر معمور ہے, تو یہ اسی طرح ہے جس طرح حجر اسود کو چوما جاتا ہے. اور یہ تمام باتیں گویا کہ قرآن و سنت کے اندر واضح طور پر موجود ہیں. اور آج بھی آپ دیکھیں تو جو ہاتھ چومنے کو منع کرتے کہتے ہیں اتنے آپ کے بزرگ بیٹھے رہتے ہیں اور تم اس کے ہاتھ کو چومتے ہو تو بالکل رکو ہو جاتا ہے. تو اگر آپ دیکھیں سعودی چینل دیکھیں اگر آپ تو اس پر شاہ ہاتھ تو نمر گیا خیر, لیکن اس کے استقبال کے لیے وفود آتے تھے عرب کے, تو وہ کرسی پر بیٹھا ہوتا تھا اور سارے ملا پیچھے کھڑے ہوتے تھے اور وہ ہاتھ یوں دیتا تھا کیونکہ اس کا ہاتھ اٹھتا نہیں تھا زیادہ جسم بڑا ہونے کی وجہ سے, تو بڑے سے بڑا آدمی جھک کر اس کے ہاتھ وہ پورے کرسی کی ہیئت پر آ کر رکو سے بھی زیادہ اسفل ہو کر وہ ایک اس کے ہاتھ کو چومتے اور آگے نکلتے چلے جاتے. کبھی سعودیہ کے کسی مفتی نے اس پر فتویٰ نہیں دیا کہ تو شرک ہو گیا کہ ہاتھ کو گویا کہ سجدہ کیا جا رہا ہے رکو کیا جا رہا ہے, تو یہ ادب کے خلاف ہے. ہمارے فقہ کی مستند ترین کتاب فتاوی عالمگیر کے اندر بھی, فتاوی ہندیہ بھی مسئلہ موجود ہے, کتاب الاباحت کے اندر جلد نمبر 5 میں مسئلہ موجود ہے. یہ تمام علماء جو 500 علماء نے متفق طور پر لکھا ہے کہ وقت کا بادشاہ ہو اس کے پاؤں چومنا ہاتھ چومنا جائز, عالم دین ہو اس کے پاؤں چومنا ہاتھ چومنا جائز, شیخ کامل ہو جو شریعت مطہرہ کے خلاف عمل نہیں کرتا اور شریعت مطہرہ کے خلاف اعلان علی الاعلان کوئی بدتمیزی نہیں کرتا, خلوت کے معاملات اللہ جانے اور وہ جانے, تو ہم اگر اس کے ہاتھ پاؤں چومیں تو جائز, صوفیاء کے ہاتھ پاؤں چومنا جائز. تو تمام فقہا نے گویا کہ تمام چیزوں کو جائز لکھا ہے, بلکہ یہ تو ہاتھ چومنا ہے. حضرت عاشق رائے میرٹھی صاحب تذکرۃ الرشید میں لکھتے ہیں ایک دفعہ انہوں نے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے پاؤں دھوئے, ان کو وضو کرانا اور کہا کہ حضور میں آپ کا بڑا قیمت مند ہوں, پاؤں میں اپنے ہاتھ سے دھوؤں, تو یہ ان کو کہا کہ بندہ بندہ ہے سب اللہ کے بارگاہ میں برابر ہے. تو اس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 113 یا صفحہ نمبر 13 محض پر یہ روایت موجود ہے کہ جناب وہ کہتے ہیں کہ بڑا برتن انہوں نے نیچے رکھا تھانوی صاحب کے پاؤں اور تھانوی صاحب کے پاؤں پر پانی ڈالا. یہ وہ کتاب عاشق لائبریری تھی جو دیوبند علماء کے لیے مسترد ہے اور کراچی میں ہر مکتبہ اس کو چھاپتا بھی اور بانٹتا بھی اور بیچتا بھی ہے. تو پانی دھونے کے بعد پاؤں دھونے کے بعد اس کو پھینکا نہیں, کھڑے ہوئے اور اس کو پی لیا. کسی نے پوچھا یہ کیا عقل مندی ہوئی, کیوں پی لیا؟ کہ واللہ العظیم خدا کی قسم اٹھا کر کے اتنے یقین سے کہتے ہیں، کہتے ہیں واللہ العظیم حضرت تھانوی صاحب کے پاؤں کو دھو کر پینا اخروی نجات کا سبب ہے. مولانا شفیع تھانوی صاحب کے پاؤں، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ کیا ہے، وہ آپ کے مولانا صاحب تھے، تو جناب جب آپ کے مولانا صاحب کے پاؤں کو دھو کر پینا اخروی نجات کا سبب ہوتا ہے، تو یہاں سنی پاؤں کو دھو کر نہیں پیتے، پاؤں کو چومتے ہیں، تو یہ ان کی اخروی نجات کا سبب کیسے نہیں ہو سکتا؟ تو یہ کہ مرنے والا اپنا باپ ہو یا اپنا بزرگ ہو تو جو ہمارے لیے کفر کے اور شرک کے فتوے ہوتے ہیں وہ تمہارے لیے جائز کیسے ہو جاتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے شریعت کسی ابے کی تو نہیں ہے، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے احکام جاری کر دیا وہ ان کے لیے بھی ہے، ان کے لیے بھی اور عام شخص کے لیے بھی، ایک عالم کے لیے بھی ہے، تو شریعت مطالعہ نے اس کو جائز رکھا. آخری بات میں یہاں پر عرض کر کے اس تقریب ختم کرتا ہوں. اب حضرت سیدنا نجاشی نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اسحما جن کا نام ہے الف صاد حا میم، اور پھر عائشہ میں جس طرح تا آتی ہے اس طرح وقف کے ساتھ ہم پڑھیں گے تو ہا بن جائے گی، اسحما یہ ان کا نام تھا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور داؤ انہ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ختم کیا. اور کیا لکھتے ہیں دیکھیے، کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اتنا سادہ خط ہے اور اس نے ان کو جھنجھوڑ کر دیا، اور علماء نے یہ بھی کہا کہ جب ان سے یہ کہا گیا کہ آپ سرکار کی شان میں تقریر کریں تو حضرت جعفر بن ابی طالب نے جو سرکار کی شان میں تقریر کی تو سارے مجمع پر دقت طاری ہو گئی کہ واقعی میں یہ خاتم النبیین ہے، اور اللہ رب العزت جس کے قاصد کی زبان پر روب اور حیبت اور نصیحت اور برکت کو اس طرح جاری کر دیا ہے تو جس کے حضور یہ بیٹھتے ہیں واقعی میں وہ خدا کے نبی. ایک بات یہاں پر اور عرض کر دوں، کیونکہ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کے پرتوں ہیں، مظہر ہیں صحابہ اکرام، حضرت خالد بن ولید امام المجاہدین ہیں، جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، رات کافی ہو گئی تو کہا یہ قریب میں گاؤں ہے یہاں رک جاتے ہیں، زکان بھی موجود ہے، محبت دنیا کے اندر بھی ہے، رک گئے. گاؤں والوں کو پتا چلا کہ کچھ لوگ رکے ہیں سفر کے لیے، پوچھا کون ہے تو پتا چلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے. تو گاؤں کا جو چودھری تھا، جو وڈیرا تھا، جو بڑا حکیم تھا، سردار تھا، وہ اس نے سرکار علیہ السلام کا نام سن رکھا تھا پہلے. اس نے کہا جناب ان کے ساتھ ہی، مسلمان نہیں تھا، اس نے کہا جناب کھانے پینے کا انتظام اور ان کے مہمان نوازی کا مکمل انتظام، خیمے لگا دیے گئے صحابہ اکرام کے لیے، کھانے کا انتظام کیا گیا، اور کہا گیا کہ جناب آپ کسی کا ذبیحہ نہیں کھاتے ہیں، لہٰذا آپ میں سے کوئی شخص آئے اور ذبح کرے جانور کو تاکہ جناب ذبیحہ آپ کے کھانے کے لیے حلال ہو جائے، اس کے بعد پکا دیا جائے گا. آپ کو تعاون فرما کر دیا گیا. تو اس سردار نے اپنے وزیر سے کہا، اپنے نائب سے کہا کہ جاؤ ذرا ان کے جو بڑے ہیں ان سے میری ملاقات تو کروا. خالد بن ولید اس کے پاس آئے اور اس نے کہا کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سن رکھا ہے، لیکن اب تو موقع ایسا آ گیا کہ آپ تو ان کے قدموں میں بیٹھ گئے، آپ تو ان کے خاص آدمی ہیں، ان کے سفیر ہیں، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، صف لنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بتاؤ. صفات نعت کو بھی کہتے ہیں، اس کا ترجمہ اگر یوں کر دیا جائے کہ میرے سامنے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھو کہ ان کی شان کیا تھی. تو اب آپ دیکھیں، یہ نہیں کہا ان ملاؤں کی طرح جو قومی اسمبلی میں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں سیرت کانفرنس، وہ اب حضرت عبداللہ کے بیٹے تھے اور وہ حضرت آمینہ کے بیٹے تھے، مکہ میں رہے، مدینے میں رہے، مدینے میں آپ کا مزار پاک ہے، یہ ساری سیرت بیان ہوگی، یہ صحابی ہیں جن سے زیادہ جانتے ہیں اور تمام معاملات کو انہوں نے دیکھ رکھا ہے. آپ فرماتے ہیں مختصر یا تفصیلی؟ کہتے جناب تفصیلی. فرمایا عجزی، میں اس سے عاجز ہوں، تفصیلی صفات بیان کرنے کے لیے عجزی، میں اس سے عاجز ہوں، کہ اس لیے کہ جو صفات آپ کی ہے، لِأَنَّ صِفَاتَهُ لَا يُمْكِنُ عِيَادَتُ بِهَا، کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات تو اتنی ہے، آپ کی شان تو اتنی اعلیٰ ہے کہ دنیا کی ایسی کوئی زبان نہیں کہ جو اس کا احاطہ کر سکے. فضل بری نے وہی کہا کہ تیرے تو بس آئے گئے تنائی سے ہے بری، حیرا ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آتا کہوں تجھے. تو یہ خالق کا بندہ خلق کا یہ تو مختصر اجمال ہے اس کا، اور اس کی تفصیل کے بارے میں خالق بریلوی کیا کہتے ہیں، حیرا ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اس کا لب لباب اور اختصار جو ہمارے سامنے وہ یہی ہے کہ اب اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں. اس کے اندر گہرائی کتنی ہے، اس مرتبے میں وسعت کتنی ہے، اس کو خالق بریلوی نہیں سمجھ سکے، جبریل نہیں سمجھ سکے، تو ہم کیا سمجھیں. اللہ ابھی لکھ کے بھیجتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، من نجاشی اسحما سلام علیک یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ یہ نجاشی اسحما کی طرف سے ہے اور سلام ہو آپ پر،
یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، رحمت اللہ و برکاتہ، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر ہو. آپ فرماتے ہیں اللہ الذی لا الہ الا ہو، میرا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. الذی، وہ اللہ ہے جس کا کوئی معبود نہیں. ہدانی للاسلام، جس نے ہمیں اسلام کی ہدایت کے لیے چن لیا ہے، ہمارے دلوں کے اسلام کی ہدایت کو قبول کرنے کے چن لیا. اما بعد، فقط بلغنی کتابک یا رسول اللہ، حضور آپ کا خط مجھ تک پہنچا. فما ذکرت من امر عیسیٰ علیہ السلام، آپ نے جو حضرت عیسیٰ کے متعلق باتیں کی ہیں، فورب السماء والارض ان عیسیٰ علیہ السلام لا یزید علی ما ذکرت، حضور یقیناً آپ نے جو حضرت عیسیٰ کے متعلق فرمایا، حضرت عیسیٰ ایسے ہی ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہیں. یعنی وہ خدا کے بیٹے یہ نہیں ہے، یہ ان کا عقیدہ تھا. فرمایا جو آپ نے کہا کہ وہ خدا نے اپنے روح سے ان کو پیدا کیا، جس طرح حضرت آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، تو فرمایا کہ بالکل لا یزید علی ما ذکرت، وہ اس سے زیادہ نہیں ہے، مگر وہ اتنا ہی ہے جتنا کہ آپ نے ان کے بارے میں سچ بیان فرمایا. انہ کما قلت وقد عرفنا ما بعثت به الینا وقدم ابن عمک، اور میں اس بات کو جانتا ہوں، میں نے ان سے ملاقات کی، آپ کے چچا کے بیٹے سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ سے اور ان کے ساتھ جو تمام ساتھی آئے، ان سے میں نے ملاقات کی، ان سے میرا تعارف ہوا. وہ اشہد، اور میں گواہی دیتا ہوں ان کی موجودگی میں، کہ انک رسول اللہ صادقا مصدقا، کہ بے شک آپ صادق مصدق اللہ کے رسول ہیں. وقد بایعتک وبایعت ابن عمک، اور میں آپ پر بیعت کرتا ہوں، اس لیے کہ آپ کے قاصد جعفر ہیں، تو ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر میں آپ کے ہاتھ میں پہنچتا ہوں. راس ابن خوش عالم کی بیعت ان کے نائبین سے کی جاتی ہے، یا جس طرح کے حضرت قطب مدینہ رحمت اللہ علیہ کے پاس کوئی جا نہیں سکتا تھا، تو قاری مسلم الدین علیہ رحمت کو انہوں نے وکالت خلافت برحمت فرمائی. تو ایسے اکثر سے اکثر ضیاء مدنی علیہ رحمت کے مریدین ہیں کہ جو اپنے آپ کو ضیاء لکھتے ہیں، لیکن ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے ہاتھ سے دس بدس بیعت کی، وہ کہیں گے نہیں، اس لیے کہ ہم نے قاری صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی، اور قاری صاحب کو آپ نے خلافت کا مجاز بنایا تھا، بیعت کا مجاز بنایا تھا، تو آپ سے بیعت کرنا حضرت سے بیعت کرنا. جسے سیدنا غوث اعظم کے مریدوں میں قیامت ان سب کو اٹھایا جائے گا، وہ یہ نہیں کہا جائے گا جناب فلاں شیخ فلاں شیخ سے مرید ہوا تھا، اس نے فلاں شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا. فلاں شیخ کے ہاتھ میں تو ہاتھ دیا تھا، لیکن یہ سارے راستے پہنچ ہی رہے تھے سیدنا غوث اعظم کے لیے، تو وہ اس کی اصل یہاں ثابت ہو رہی ہے. اور وہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں جناب تم نے غوث اعظم کے ہاتھ میں ہاتھ تو نہیں دیا، تو تم غوث اعظم کے مرید کیسے ہو گئے؟ تو ہم نے کہا 40 دن وہاں لگانے کے بتایا، 40 منٹ ہمارے درس میں لگا دیتا تو یہ مسئلہ تجھے سمجھ میں آ جاتا. اب دیکھیں یہاں اس کی اصل ثابت ہو رہی ہے. فرماتے ہیں کہ وقت بایعت کا، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں، بایعت ابن عمک، اور میں نے بیعت کی آپ کے چچا کے بیٹے سیدنا جعفر سے. وہ اسلم تو اعلیٰ یہی ہی للہ رب العالمین، اور میں ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہوں، اور ان کے ہاتھ کی وساطت سے آپ کے دست پاک تک پہنچتا ہوں. وقد بعثت الیک ابن ارحا، میں حضور حاضر نہیں ہو سکتا، میں اپنے بیٹے ارحا کو آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں. فإن شئت، ہاں اگر آپ چاہیں اور آپ حکم فرمائیں، انا آتی کبھی نفسی فالتو، اگر آپ یہ کہہ کے نہیں کو نفس نفیسہ، تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، بھیج تو بیٹے کو رہا ہوں، لیکن فإن شئت، اگر آپ کا حکم ہو اور آپ یہ چاہیں اور آپ یہ فرمائیں کہ ان آتی کبھی نفسی، کہ تو خود بنفس نفیس آ جا، فالتو، تو میں اس کے لیے تیار ہوں، اور میں اسی طرح کروں گا جس طرح فرمائیں گے یا رسول اللہ. فإنی اشہد ان ما تقول حق، اور بے شک میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ جو آپ نے کہا حق کہا. والسلام علیک یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آپ پر سلامتی ہو اے اللہ کے رسول، اور آپ پر برکات ہو. یہ خط لے کر، اور جو یہ خط بھیج رہے ہیں اس کا عکس کروایا، کہ دونوں خط لے کر ہاتھی کے دانت کی ایک بیویا تھی، اس کے سر کو کھولا، یہ دونوں خط اس نے محفوظ کی اور اس کو بند کر دیا، اور کہا جب تک حبش میں یہ دو خط رہیں گے، حبش پر خدا کا عذاب نہیں ہوگا، یہاں ہمیشہ برکتیں رہیں گی. اور اس کو گویا کہ اپنے دربار میں اونچی جگہ پر، جس طرح یہاں مولانا مبارک شریف تشریف فرما ہے، تو یہ ساری اصل وہاں سے ہے، تو گویا کہ اونچی جگہ پر دربار میں لگا دیا گیا کہ اس کے سائے میں ہم رہیں گے. یہ وہ خط ہے جو دربار مصطفی علیہ الصلوۃ والسلام سے آیا ہے، اس کی برکتوں سے اللہ ہم پر رحمتیں فرمائے گا، اور ہماری زمینوں پر قحط نہیں ہوگا، ہم پر خدا کا عذاب نہیں آئے گا. تو یہ نہیں کہا کہ تمہاری نمازیں تمہیں بچائیں گی، تمہارے روزے تمہیں بچائیں گے. پتا چلا یہ ان بدعتیوں کا عقیدہ ہے، صحابہ کا یہ عقیدہ. تو ہمیں بدعتی کہنے والے، یہ خود بدعتی ہے کہ جناب جن عقیدے کے اندر ایسی غلیظ بدعتیں نکالی ہیں کہ جس کو دیکھ کر اسلام کی پوری تصویر، اور اس کو اگر پڑھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ مولوی صاحب 40 دن لے کر گئے تھے، وہ اور اسلام ہے، یہ اور اسلام ہے.
کیونکہ جناب انہوں نے تو ہمیں کچھ اور پٹی پڑھائی تھی اور یہ تو کچھ اور ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسی قول پر عمل کریں جو صحابہ اکرام سے ہمیں ملتا ہے. اور یہ درس رکھنے کا بھی طریقہ یہ ہے تاکہ ہم اس بات کو چھپائیں نہیں, کھول کر بیان کریں, کسی مسئلے کو چھپائیں نہیں, کھول کر بیان. کوئی راضی ہو تو ہمیں غرض نہیں, کوئی ناراض ہو تو ہمیں غرض نہیں, صرف اپنی اصلاح کی اور اللہ اس کے رسول کی رضا کی, تاکہ ہر مسئلہ کھول کر بیان کیا جائے, کہ قیامت میں مجھے گربان سے نہ پکڑا جائے نہ آپ کو پکڑا جائے کہ جن کو چھپایا دوں. کیوں وہ مسئلے نہیں بتائے, کیوں وہ بات واضح نہیں کی, جو ناراض ہو ہو ہمیں غرض نہیں, کیونکہ ہم نے اس کی ناراضگی کے لیے درس نہیں دیا تھا. کوئی خوش ہو ہمیں غرض نہیں, ہم نے اسے خوشی کے لیے درس نہیں دیا تھا, ہم تو اس وعید سے بچنے کے لیے خدا کی رضا کے لیے گفتگو کر رہے تھے. لیکن ہاں جو خوش ہوا خدا نے اس کی رضا, اس کی ادا کو اپنی رضا میں تبدیل فرما کر قبول کر لیا, اس لیے اس نے اس حق کو قبول کر کے وہ خوش ہوا. تو قیامت کے دن جہاں ایسے لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو جو ان کے ذکر سے خوش ہوتے ہیں یقیناً ان کو بھی اس کے اندر گویا کے اٹھایا جائے گا. آپ کا وصال سن 9 ہجری میں ہوا, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک سے لوٹ رہے تھے. سرکار کو خبر آئی کہ اسحما رضی اللہ تعالیٰ بادشاہ حبش کا انتقال ہو گیا. سرکار نے فرمایا اچھا, فخرجوا بنا الى المصلى, آؤ اس میدان کی طرف تاکہ ہم ان کا جنازہ پڑھیں. اب ان کا جنازہ کہیں اور تھا, تو حبش میں انتقال, سرکار نے مدینے میں ان کا غیبانہ نماز جنازہ پڑھا. میں آنے والے درس میں کوشش کروں گا کہ نماز غیبانہ پر کچھ باتیں آپ کے سامنے پڑھوں. نماز غیبانہ پڑھنا ناجائز ہے, ٹھیک ہے, اس لیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو جنازہ پڑھا اس کے بارے میں تمام, چاہے وہ حنفی ہو شافعی ہو, تمام علماء نے اس بات پر بحث کی ہے کہ نبی پاک کی خصوصیت تھی. ایک دوسری بات یہ کہ آپ نے غیبانہ نہیں پڑھا بلکہ جبریل نے اپنے پروں کے اندر حضرت نجاشی کے لاش مبارک کو رکھا ہوا تھا اور سرکار ان پر تکبیر پڑھ رہے ہیں, اور یہ حدیث بھی ثابت ہے. لہذا بالخصوص فقہ حنفی کے اندر نماز جنازہ غیبانہ ناجائز ہے, اس لیے کہ سرکار نے اس کے علاوہ اتنے جہاد ہوئے, کسی صحابہ کا نماز جنازہ غیبانہ نہیں پڑھا, کسی صحابی نہیں پڑھا, کسی تابعی نہیں پڑھا. قاضی حسین صاحب پڑھ رہے تھے, ہم نے کہا وہ سیاسی جنازہ ہے, وہ مذہبی جنازہ نہیں ہے, وہ سیاسی جنازہ ہے کہ جس کو مارتے وہاں پر ہے, کیش یہاں پر کرتے ہیں, مر گیا جی اللہ اکبر کھڑے ہو جاؤ, جانا نہیں جی جھولی لگے گی, اس لیے تو اس کو کیش کرنے کے لیے سارے کام کیے گئے تھے. تو نماز جنازہ غیبانہ یہ جو ہے کہ وہ ناجائز ہے. ہاں جو دور دراز انتقال کر گئے ان کے لیے طریقہ یہ کہ ان کے لاپ آسانی سوال کر سکتے ہیں. ہاں اگر کوئی ولی ہے, اس میت کا ولی ہے, وہ جنازے میں نہیں آ سکا, تو اس کے لیے فقہا نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اس دور اس علاقے کی مٹی کو دیکھا جائے گا, تو وہ مٹی اگر نرم ہے تو جسم کو دیر میں کھائے گی, جلدی کھائے گی, اور سخت ہے تو دیر میں کھائے گی. تو اس مٹی کے حساب سے اس پر فتویٰ دیا جائے گا کہ 3 دن تک صرف اس کا ولی اس کی قبر پر جا کر جنازہ کر سکتا ہے, اس کی قبر پر جا کر, جب وہ بھی اپنے گھر میں نہیں, اس کی قبر پر جائے گا اور اس کی قبر سامنے ہوگی تو وہاں پر وہ نماز جنازہ پڑے گا. جو اس کا ولی ہو, مثلا بیٹا مر گیا, باپ اس کا ولی تھا, باپ مر گیا بیٹا ولی تھا, اور ولی کی اجازت کی بغیر نماز جنازہ مسجد کا امام بھی نہیں پڑھا سکتا, اس لیے کہ جب تک کہ ولی کی اجازت اس میں نہ ہو. اور بہتر یہ کہ ولی خود نماز جنازہ پڑھائے, بولے میں تو مائیکل جیکسن کے گانے یاد کرتا تھا, مجھے جنازہ پڑھنا تو نہیں آتا, میں تو امریکہ میں تعلیم پڑھتا تھا اور مجھے تو جینس پینٹ پہننا میرے باپ نے سکھایا تھا, میرے باپ نے کبھی سکھایا نہیں کہ نماز جنازہ میں دعا کیا ہوتی ہے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے, کہ تو پہلے کہتا مولوی فیقا والد کرتے ہیں, مولوی مجھے چکر لگاتا کہ وہ تیجے میں بھی آ کے تیرے باپ کے لیے دعا کرے, عشاء میں بھی آ کے دعا کرے, مغرب میں بھی آ کر دعا کرے, جب تمہارا بچہ پیدا ہو تو اس کی ختنے میں بھی مولوی کو بلاؤ, جب وہ جنازہ ہو تو تب بھی مولوی کو بلاؤ, جب وہ مر جائے تو تب بھی مولوی کو بلاؤ. بنانا تو جائز ہے, لیکن تم بھی تو کچھ مسلمان بنو کہ جناب اپنے والد کے لیے قرآن کی چند آیتیں پڑھ کر بخشوا سکو, اور والد کا جنازہ اگر ہو یا کسی عزیز کا جنازہ ہو تو تعلیم ہم مغربیت میں اتنا نہ ڈھل جائے کہ اپنی اولاد کو مطلقاً انٹرنیٹ کے حوالے اور یورپ اور مغربی دنیا کے حوالے کر لے, کہ جب باپ مرے تو اسے یہ نہ پتا ہو کہ باپ مر رہا ہے, اس کو کس چیز کی تلقین کرنی چاہیے. اس وقت موبائل کو فون کرے, شاہ صاحب کیا کہنا ہے اس وقت یہ مر رہا ہے, ہم نے کہا اس وقت اگر تو پوچھتا کہ باپ کے حقوق کیا ہوتے ہیں تو پوچھنا اس وقت مزہ کرتا, اب میں تجھے فون پہ بتاؤں کہ جناب اس وقت کیا کرنا ہے, میرا باپ بھی سر سخت ہو رہا ہے. لیکن ایک بہت بڑی فرمان نعمت کی بات ہے یہ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ماحول دیا, مسلمان بنایا, لیکن نام کے ہم عبداللہ ہو گئے لیکن کام ہمارے جان پون کی طرح ہو گئے کہ جناب ہمیں اسلام سے کوئی غرض نہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو, اور الحمدللہ ہمارے دورہ جی کا یہ ماحول ایک عظیم ماحول ہے کہ اس میں میں اکثر یہاں پر حاضر ہوتا ہوں, دل بڑا خوش ہوتا ہے, بچوں کی حوصلہ افزائی, بلکہ ہماری وہ ملت مضبوط ہو رہی ہے کہ جن بچوں کے اندر یہ شعور ہے, جو قرآن کے حافظ ہوتے ہیں, تراویہ پڑھاتے ہیں, وہ قرآن کی تلاوتیں کرتے ہیں, تو اس کے لیے چاہیے کہ ہم کسی اور مجمع میں جائیں نہ جائیں ایسی نشستوں میں ضرور جائیں تاکہ ان بچوں کی حوصلہ افزائی ہو، ان کے والدین کی حوصلہ افزائی ہو. اور میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ان کے والدین کو ان کی خوشیاں نصیب فرمائے اور ان کے بچوں کو شریعت مطہرہ پر کامل اور گامزن فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم تمام کو شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو سرکار نے یہ نماز جنازہ پڑھایا، سرکار کی خصوصیت تھی نماز جنازہ غیبانہ کہ میت سامنے نہ ہو اور امام کھڑا ہو کر جنازہ پڑھائے، یہ ناجائز ہے، یہ جنازہ کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. سرکار نے اس کے علاوہ کتنے صحابہ، حضرت جعفر جو آپ کے شہید کے، سیدنا حمزہ آپ کے شہید کے چچا ہے، بے شمار سے معاملات ہوئے، سرکار نے گویا کہ نماز جنازہ غیبانی کا سلسلہ اس کو شروع نہیں فرمایا. اور علماء نے یہ بھی سوال کیا کہ حضرت ختیجہ کا نماز جنازہ کس نے پڑھایا، والا حضرت فاروق برلوی نے یہ بات لکھی تھی، جناب اس وقت نماز جنازہ معمور نہیں تھا، اور نماز جنازہ اس وقت معمور نہیں بلکہ ہجرت کے آخری ابتدائی اوائل کے اندر نماز جنازہ کے متعلق سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ تمام باتیں اتری. تو لہٰذا اس درس کے اندر آج ہم نے سنا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 ہجری میں اسلام کی فتوحات کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے توشہ ہوئے اور ایشیا، افریقہ، یورپ تک مسلمانوں کا پیغام نکلا. 9 بادشاہوں کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمۃ الحق کو روانہ کیا، جس میں اولین نجاشی حبش کے اتخنا بادشاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ جو اصل میں اہل کتاب تھے، جنہوں نے اسلام کو قبول کیا. انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم وہ تمام واقعات کو بیان کریں گے اور ان معاملات کی بھی طرف چلیں گے کہ صحابہ کرام کے ساتھ کیا معاملات کو فرمائے. پرویز نام رکھنا ایک مجوسی تھا اور جو بدبخت آدمی تھا جس نے سرکار کے پیغام نامے اور حق نامے کو پھاڑ دیا تھا، تو آپ کیا کریں، ہمارے جنرل کا نام پرویز ہے، ورنہ پرویز نام رکھنا حرام ہے، فیروز نام رکھنا ناجائز ہے، کیونکہ وہ بدبخت لوگ تھے کہ جنہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو قبول نہیں کیا. اور ہم اگر اس کو کہیں پرویز تو ہمارا ذہن اسی گویا کہ اسی شیطان کی طرف جائے کہ جو شیطان نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو چھوڑ دیا تھا. اس لیے ہمارے اکثر لوگ اس کے لیے دعا کے لیے پرویز نہیں کہتے، مشرف کہتے ہیں. تو لہٰذا اللہ رب العزت ہمیں نیک لوگوں کے نام پر نام رکھنے کی خطا فرمائے، اور اللہ ہماری بھی اصلاح فرمائے، تمام مسلمانوں کی اصلاح فرمائے، اس پیغام کو اپنے دوستوں تک پہنچانے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. قبولیت کے لیے ہماری لیے امت پاک کا تصور کر لیجیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نبید نامے اور حق نامے کے الفاظ یقیناً آپ نے سماعت کیے، کچھ خاطر آپ کے ذہن میں ہوگا، اسے اپنے دل و دماغ میں حاضر کیجیے. اور سیدنا اسحما ملک حبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ نے جو مقام ادب کو پیش کیا اور کتنا اللہ رب العزت نے انہیں قبولیت کا ملکہ دیا کہ بغیر حیل و حجت کی، بغیر کسی دلیل کے انہوں نے قبول کیا. اللہ ایسے قبولیت کا مادہ ہم نے بھی پیدا کر کہ جو حق بات ہم برادری، مال، دولت، اولاد کی کثرت اس کو پسے پوچھ پھینک کر حق کو قبول کریں، سچ کو قبول کریں. یہ قبولیت کا مادہ ان بزرگوں کے واقعات کی برکت سے اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور اس بات کو مقبول کرانے کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا اور محبت حاصل کرنے کے لیے مل کے پڑھ لیجیے. فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولايا کوتاہیاں غلطیاں ہوئی اس کی معاف کی نیت کرتے ہوئے، دوران درس اگر کوئی غلطی ہوئی، دوران سماعت اگر ہمارا دل ہم سے بیزار ہو کر کہیں اور نکل گیا ہو اور ہمارا جسم یہاں ہو، تو ان تمام تر گویا کے تدارکات کے لیے مل کر یہ شعر بھی پڑھ لیجیے. وغفر لینا شیدہا وغفر لقارئها سألتك
خیرا یا دل جود والکرام مولایا
آمین یا رب العالمین بجاہ طہٰ و یاسین علیہ الصلاۃ والتسلیم وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ